بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم برادران اسلام ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مبارک مہینے میں تراویح میں اپنا کلام پاک پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اس میں جو ہم سے غفلت اور لغزش پڑھنے میں ہو جائے یا سننے میں ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دے. پڑھنے میں بھی یقیناً کوتاہیاں ہوتی ہیں اور سننے میں بھی آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے, عادی نہیں ہوتا, ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے. بہت کوشش کے باوجود کہ فالو اپ کرے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے پھر بھی سننے والا غافل ہو جاتا ہے. حکم کے اعتبار سے تو وہ سننے والا ہی شمار ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں سن پاتا ہے. حکم کے اعتبار سے اس لیے ہے کہ جب ایک آدمی قرآن شریف سننے کی نیت سے تکبیر باندھ لیا تو وہ سننے میں شامل ہے. قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پاک پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اذا یعنی جب تمہیں سنائی دے رہا ہو تو سنو, جب سنائی نہ دے رہا ہو تو خاموش رہو, کہ تمہارا خاموش رہنا بھی سننا ہی ہے. تو اس لیے غفلت تو سننے سے بھی ہوتی ہے, سننے میں بھی ہوتی ہے اور سنانے میں بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلت کو معاف فرمائے, ہم کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. ابھی بہت ہی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پھر توفیق دے دی اور ممکن ہو گیا, ورنہ صحت کے اعتبار سے اس کے بالکل آثار نہیں تھے کہ قرآن پاک سنایا جا سکے گا. جیسے کہ صحت آج کل چل رہی ہے, آپ لوگ دعا کریں میرے لیے بھی کہ آج کل صحت بہت گڑبڑ ہے. روزوں میں تو یہ حالت ہے, اثر کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے غشی تاری ہو جا رہی ہے, اتنی کمزوری اور نقاہت ہو رہی ہے. یہ جو اللہ پاک نے کرم فرمایا, توفیق عطا فرمائی قرآن پاک سننے کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پاک مسلمان سنتا ہے تو کل قیامت میں یہ قرآن پاک یا مسلمان کے فیور میں کھڑا ہو جائے گا یا مسلمان کے اگینسٹ میں کھڑا ہو جائے گا. سننا تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن پاک کا حامل ہونا بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن پر یقین کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر قرآن یہ کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس نے میرا حق پورا نہیں دیا تو کوئی نہیں ہے جو قرآن پاک کے مقابلے میں اپنا عذر معذرت پیش کر سکے. اور اگر قرآن پاک یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پڑھا بھی اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اس پر عمل کیا، اسے آج آپ کو بخشنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے استدلال کو رد نہیں کریں گے اور بخشوا کے چھوڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تمہارے لیے حجت ہے کہ تمہارے فیور میں کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، یا پھر تمہارے مقابلے میں اور تمہارے مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، اس نے میرے حق ادا نہیں کیے۔ اس لیے جس کرم سے اللہ نے قرآن سنوا دیا، پڑھوا دیا میرے دوستو، اس کرم سے اللہ پاک سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اس پہ عمل بھی کرا دیجیے، اور مرنے سے پہلے اس پر عمل کر کے مرنا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق عمل ہو جائے ہمارا، بس یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں آئی ہی اس لیے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، یہ ایم ہے، یہ مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کسی خاص ملک میں آنے کا نہیں، کسی خاص تعلیم کے حاصل کرنے کا نہیں، کسی خاص سرٹیفکیٹ کے حاصل کر لینے کا نہیں، نہیں، دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق ہمارے اعمال ہو جائیں، پھر ہم مر جائیں۔ اگر کسی آدمی سے یہ عمل، یہ کام نہیں ہو سکا تو وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی فرمائی ہے، سبق دیا ہے، سمجھایا ہے، نصیحت فرمائی ہے، شفقت سے بھی، حکمت سے بھی، نرمی سے بھی، اور بڑے پن سے بھی، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ حاکم ہے، اس کے کلام میں جلال ہے، اس کے کلام میں رعب ہے، اس کے کلام میں بے خوفی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، بادشاہ بھی اس کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے فقیر، اور فقیر بھی اس کے سامنے ایسے ہی جیسے بادشاہ۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا زور چلا سکے، بڑاپن کر سکے، عاجز کر سکے، اگنور کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے بھی ایسے خطاب کرتے ہیں، اپنے نیک بندوں سے بھی خطاب کرتے ہیں، برے بندوں سے بھی خطاب کرتے ہیں، بڑے بڑے فرائنہ، قیاسرہ، ان لوگوں کے بھی جبر و استبداد کو بہت قوت سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی اور میں تمہیں اس کی سزا دے کے رہوں گا۔ وہ آمیرانہ کلام بھی فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جب وہ جب کلام پاک آدمی دیتا ہے تو ایک ایسا بادشاہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، جو کسی سے خوف نہیں کھاتا، متاثر نہیں ہوتا، وہ امر کر حکم دیتا ہے، وہ منع کرتا ہے، وہ انجام سے واقف کرتا ہے کہ تمہیں یہ انعام ملے گا، اور جب ملے گا تو ملے گا، وہ ڈراتا ہے کہ تمہیں یہ سزا مل سکتی ہے، اور سزا مل سکتی ہے تو ملے گی، پھر وہ اپنے رحمت میں بھی آ جاتا ہے، کبھی اپنے رحمت کے جھونکے دکھاتا ہے، بشارت کے، خوشخبری کے، شفقت کے، نرمی کے، پیار کے، احسانات کے، اپنے مخلوق ہونے کی وجہ سے اپنی محبت کے، وہ بھی رنگ دکھاتا ہے۔ کلام پاک بڑا عجیب و غریب کلام، کہیں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دیکھا اپنے لہجہ کیسا ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کدھر نکل گیا، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میں نے تو تجھے دیا ہی ہے، کیا چیز ہے جو میں نے تجھے نہیں دی ہے، اور کیا چیز ہے جو میں تجھے نہیں دینا چاہتا ہوں، تیری کامیابی کے لیے، تیری راحت کے لیے، تیرے آرام کے لیے، تیری سرخروئی کے لیے، تیری تکلیف سے بچنے کے لیے تو یہ نظام دیا گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہ مہربان رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پھر تیرے اعضاء وغیرہ ہاتھ پیر صحیح سالم بنائے ہیں، اور جس صورت میں اللہ پاک نے پسند کیا اس صورت میں تجھے ترکیب دی ہے، اس کے باوجود تم میری باتوں کو جھٹلاتے ہو، اس کے باوجود تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، اس کے باوجود تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، حالانکہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے کے لیے، جو باضابطہ تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یصلونها یوم الدین، اور وہ یوم الدین میں داخل ہوں گے، یوم الدین کے اندر یہ دین کا جو دن ہے اس دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے تو جہنم کی ان کو سزا ملتی رہے گی خالی وہاں سے، لیکن اصل جانے کا جو کام ہوگا وہ یوم الدین میں ہوگا۔ فما ادراک ما یوم الدین، آپ کو پتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے، اسی یوم الدین کا ذکر ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، مالک یوم الدین، اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کو بتایا، پھر تم سے میں تم پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے، وہ دن وہ ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن وہ ہے کہ جس دن کوئی جان کوئی نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، سب نہتے فقیر بے یار و مددگار بے سہارا ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے وہاں پہ اس دن، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کم از کم اتنی چیز میری ہے یہ چیز میری ہے، بادشاہوں کی بادشاہت ختم، مالداروں کی مالداری ختم، وجاہت والوں کی وجاہت اور عزت ختم، حیثیت والوں کی حیثیتیں ختم، ملکیت والوں کی ملکیتیں ختم، کوئی نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور معاملہ پورا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن تم اپنے پروردگار کے ساتھ میں کیسے رہ کر آئے ہو وہ سامنے آ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کمائی کے بدلے میں ہمارے پاس رہن ہے، لین جو ہوتی ہے رہن جو ہوتا ہے، کہ آپ نے لون اٹھایا اور اپنے مکان کے پیپر اس کے پاس میں رکھ دیے، اپنا مکان اس کے پاس میں رکھ دیا، یہ مکان کیا ہے رہن ہے جب تک آپ کا لون پیڈ نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے ہمارے پاس۔ یوم تبل السرائر، وہ دن وہ ہے کہ جس دن قلعی کھول دی جائے گی ہر ایک کی، ہر ایک کا باطن ظاہر کر دیا جائے گا، ہر ایک کے اندر کو باہر لایا جائے گا، ہر ایک کے بھید کو کھول دیا جائے گا، یہ وہ دن ہوگا۔ اس دن کامیاب کون ہوگا؟ جو اس قرآن پاک کو اپنے عمل میں لے کر پہنچا ہو۔ تو قرآن پاک کو اللہ نے سنا دیا میرے دوستو، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے، ایک ایک حرف پر دو دو سو نیکیاں کم سے کم نماز میں ملتی ہیں، ہم رمضان کے علاوہ میں جماعت کے بغیر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تراویح میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے، جس میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہوتا ہے، اندازہ کیجئے کہ کتنے حروف ہیں قرآن پاک کے اندر اور کتنے لاکھوں کروڑوں ثواب اللہ پاک نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا، اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے وہ ثواب اور وہ باقی بھی رہ جائے، ثواب کمانا بھی ہوتا ہے اور ثواب کو بچانا بھی ہوتا ہے، بہت لوگ کمانا جانتے ہیں لیکن بچانا نہیں جانتے، گنوا دیتے ہیں، اور بہت سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو کماتے بھی ہیں پھر بچاتے بھی ہیں تو وہ چیز ان کے کام آتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بہت کچھ کمایا باہر رہ کے اور اس کے بعد جب اپنے گھر جانے لگے پیسے جمع کر کے وہ کسی نے بیاگی مار دیا اور پیسے پورے چلے گئے، سوئے ہوئے نہیں تھے جاگے ہوئے تھے راتوں کے، وہاں پہ سوچا کہ ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، سو گئے تو کوئی اٹیچی کر کے نیچے سے لے کے نکل گیا، وہ جتنے تین چار پانچ سال کا اندوختہ تھا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ کمانا الگ چیز ہے، بچانا الگ چیز ہے، بچتا کس کا ہے بتائے؟ بچتا اس کا ہے جو آدمی مرنے تک اپنے اعمال کو کنٹینیو کرتا ہے، ایمان کے ساتھ جائے یہاں سے اس کا بچتا ہے، حقوق ادا کر کے جائے اس کا بچتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس تو یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس تو وہ ہے کہ قیامت میں پہاڑوں جیسا ثواب لے کر آیا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا ثواب جتنا بیان کیا گیا ہے اور اللہ یقین اللہ کے وعدے بالکل صحیح ہیں، کوئی بات غلط نہیں ہے اس میں سے، تو یہ تو پہاڑوں میں بنے گا، ایک ایک تراویح کا ثواب پہاڑوں بن جائیں گے، ایک رمضان کے ثواب کو آپ جمع کرو گے پہاڑ، تو جو ثواب پہاڑوں جیسا لے کر آیا، زکات بھی دیا، صدقات بھی دیے، ثواب بھی ادا کمایا بہت زیادہ اس کا، اور نفلیں بھی ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ولیکن شتم ہذا وضرب ہذا واکل مال ہذا وقتاب ہذا، حضور نے فرمایا کہ لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو مارا ہوا ہے, کسی پر کسی کی غیبت کی ہوئی ہے, کسی پر تہمت لگایا ہوا ہے, کسی کی زمین کھا گئے ہیں, کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا ہے, کسی کی جائیداد پہ حملہ کر دیا ہے, بہت سارے حقوق جو ہے نا وہ اپنے سر پہ لے کے اس دنیا سے گیا. اب وہاں اللہ پاک میزان عدل قائم فرما دیں گے, انصاف کی ترازو, اور وہاں ہر آدمی کو پورا موقع دیا جائے گا جس کے ذمے جو ہے, اور ہر ایک کے پاس لکھا ہوا تو ہے ہی سب کچھ, کوئی چیز بھی اس میں سے چھوٹی بھی نہیں ہوگی, وہ لے کے پہنچ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ جس کا جو حق بنتا ہے آ جاؤ, اب وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلوا دیں گے. اور میرے دوستو, وہاں جو حق دلایا جائے گا تو دنیا کا سامان آدمی کے پاس نہیں ہے جس سے دلوا دے. بینک بیلنس جو ہے وہاں کا یہی حسنات ہی ہوں گے, یہی نیکیاں ہوں گی. وہاں چلنے والی کرنسی ہی ہے, وہاں ڈالر نہیں چلتے, وہاں پاؤنڈ نہیں چلتے, وہاں روپیے نہیں چلتے, وہاں درہم نہیں چلتے, وہاں ریال نہیں چلتے, وہاں یان نہیں چلتے, وہاں یورو نہیں چلتا. وہاں چلنے والی چیز حسنہ ہے. تو جو کچھ بھی دیا جائے گا بدلے میں حق ادا کرنے کے لیے, وہ یہی حسنات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حسنات دیے جانے لگیں گے تو وہ بہت بڑی مقدار میں ہوں گے. ایک ڈالر اگر کسی کا ناجائز کھا لیا ہے تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مال کمانا, مال خرچ کرنا, مالیات کے لیے ایزی ہے شاید. نمازوں میں مقبول نمازیں جب ہماری چھاٹی جائیں گی تو پتہ نہیں کتنی نکلیں گی. نمازیں تو بہت پڑی ہوئی ہیں لیکن اس میں سے مقبول نکالی جائیں گی, کیونکہ جو غیر مقبول ہیں وہ ویسے ہی کاؤنٹیبل نہیں ہیں, ان کو شمار نہیں کیا جائے گا, تو دیں گے کیسے دوسروں کو. تو جو مقبول نمازیں ہیں وہ نکالی جائیں گی, اور ایک ایک درہم کا ذکر آتا ہے حدیث میں. چلو اس زمانے کا ایک درہم, اس زمانے کا ایک ڈالر کر لو, ایک کامن حساب کے طور پر سمجھ لیجیے آپ. ایک ایک درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں وہ دے دینی پڑیں گی. ایسا ہے کیونکہ وہ جو ٹائم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے, تو 700 بھی بہت تھوڑی ہے وہاں. مگر چونکہ حساب مقرر ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو اب بتائیے کہ اس کا یہ حق والا آیا اس کو دیا, وہ حق والا آیا اس کو دیا, وہ حق والا آیا اس کو دیا, دیتے دیتے اس کے سارے حسنات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور یہ بالکل قلاش ہو جائے گا, اور حقدار اور پہنچ جائیں گے. تو دینے کو تو کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں گے کہ اچھا ایسا کرو, اپنا جو بوجھ ہے گناہ ہوگا وہ اس کے سر پہ ڈال کے جاؤ, اس پہ ڈالو, اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو جتنے گناہ ہیں, وہ اپنے گناہوں سے ہلکے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے آپ والے, اور پھر یہ اپنے یہ دوسروں کے گناہوں سے لگ جائے گا, اور پھر اس کے پاس کمایا تو بہت تھا لیکن گنوا دیا پورا. تو میرے دوستوں, نیکی کمانا بھی ہے, نیکی بچانا بھی ہے, اور نیکی بچانے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور زندگی بھر ہم کو محنت کا عزم کرنا ہے دین کے معاملے میں. تو جب آدمی دین کی محنت کرے گا اور دین پر عمل کرتا رہے گا تو محنت بڑھے گی بھی, کمائی بڑھے گی بھی, اور اس کے ساتھ میں بچے گی بھی. اور اصل یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے. مرتے وقت میں آدمی ایمان کی حالت میں ہو, اور اس میں جس معیار کے ایمان والا ہوگا اس معیار کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہوگا. وما تجزون یوم القیامۃ الا بقدر عقولکم, قیامت کے دن بدلہ تم کو تمہاری معرفت کے اعتبار سے ملنے والا ہے. ایمان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے, ایک معرفت ہوتی ہے اللہ کی پہچان کی, ایک نورانیت ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ الگ الگ ہے, اتنے اس میں ڈفرینسز ہیں کہ جس کی حد نہیں. کروڑوں قسم کی قوت ہے وہ, جس قوت کو آپ نے حاصل کیا ہوگا, میں نے حاصل کیا ہوگا, وہ لے کے جائیں گے. تو مرتے وقت میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے میرے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت مرتبہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے نیکی کا, اور عمل نیکی کا کرتے کرتے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, بس مرا اور جنت میں گیا, لیکن کایا پلٹ جاتی ہے, اور پھر اچانک وہ دوسرے عمل میں لگ جاتا ہے, وہ جہنمیوں والے کام میں لگ جاتا ہے, جہنم کی طرف اس کا رجحان ہو چلتا ہے, اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے. مطلب کتنا ڈینجر ہے یہ مسئلہ. اور جیسے آپ نے یہ فرمایا, ایک دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی بہت برا ہوتا ہے اور اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, کوئی کیا ہی نہیں, ہمیشہ بدتمیزی کرتا رہا, بے ہوشی میں زندگی گزارتا رہا, لیکن کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کچھ اور بنائی ہوئی ہے, اچانک اس میں توبہ کا رجحان آ جاتا ہے, وہ پلٹ جاتا ہے اور نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے.
اور پھر اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے, جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو جب تک موت نہ آ جائے ایمان پر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا, کچھ کہا نہیں جا سکتا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام میں سے ہیں, جب ان کے انتقال کا بہت قریب آیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی, جب ہوش آتا ان کو تو یوں کہتے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کی اپنی مانڈی پر ان کا سر لیے ہوئے تھے, تو جب ہوش آیا اور کہنے لگے ابھی نہیں, تو فرمایا ابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں ابھی نہیں, کیا آپ کے انتقال کا وقت ابھی نہیں آیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ یا کیا ہے؟ فرمایا بیٹے یہ بات نہیں ہے, یہ سامنے میرے شیطان کھڑا ہوا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, احمد تو میرے چنگل سے نکل گیا, احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں نکلا, جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جائے گا, میری آخری سانس اللہ پر ایمان کے ساتھ میں نہیں اگڑے گی جب تک میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے چنگل سے نکلا ہوا ہوں. کتنے ڈرنے کا مقام ہے, کتنے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو قرآن پاک اللہ پاک نے دے دیا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے. اس کا پڑھنا, اس کا تلاوت کرنا, اس کا حفظ کرنا, اس کا عالم بننا, اس کا مفسر بننا, اس کا شارح, یہ سب چیزیں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں یہ. اور اس کی زندگی کی اپنی اندر فکر کرنا اور ساری انسانیت میں اس کی زندگی کی فکر لانا, اصل چیز میرے دوستوں قرآن کے مطابق ہو جائیں ہم سب. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عمل تھے, ایک قرآن وہ ہے جو الفاظ میں تھا اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا تھا. جو الفاظ میں قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں, جو چلتا پھرتا قرآن تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. کانا خلقہ القرآن, آپ کے جو اوصاف تھے وہ قرآنی تھے, آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے. ایک الفاظ میں چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسی بنے گی, ایک اس کا ماڈل بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی بنے گی. تو جو الفاظ میں بتائی گئی بات وہ ماڈل میں سمجھائی گئی ہے بات, اور چونکہ اس میں اختیاری اعمال ہوتے ہیں تو بات چیت, رہن سہن, طرز زندگی, اخلاق, عادات, معاملات, معاشرت, ساری سیرت مبارکہ وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے عملی. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے اوپر لاتے تھے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے, میں ہوں عملاً, لہذا تم کو مجھ پر آنا ہے ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اور آپ کی سنت کی پیروی کرنا. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے, وہ پہلو کو چھیڑنے کا موقع ہی نہیں ہوا اپنے درسوں کے درمیان. ورنہ اگر ہر ہر موقع پر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہے اگر اس کو ہم لینا تو یہ اپنے پورے 20 دن پورے اسی میں جاتے, اتنی لمبی باتیں ہیں حضور کی قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ تعارف کیا گیا, ڈسکس کیا گیا, اس کو لایا گیا ہے بیچ میں بار بار. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو قرآن ہے اس پر اس کو اپلائی کرنے کی شکل ہی ہے یہ ذات گرامی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بیان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی ہے, آپ کے جسم مبارک کے اکثر حصوں کو قرآن پاک میں نام لے کر گنایا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے, اور کبھی نام نہیں لیا گیا حضور کا سوائے تین جگہوں پہ. پورے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے ہمیشہ یاد کیا گیا ہے, جبکہ سارے پیغمبروں کو نام سے پکارا جاتا رہا, یا موسیٰ, یا موسیٰ, یا نوح, یا نوح, یا عیسیٰ, یا عیسیٰ, یا آدم, ہمیشہ سارے پیغمبروں کو آپ کا نام ملے گا, لیکن یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, ہمیشہ لقب سے آپ کو یاد کیا. علماء نے فرمایا کہ آپ کا احترام امت کو سکھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اللہ پاک نے کتنی عزت رکھی ہوئی. تین جگہوں پر آپ کا نام نامی صرف آیا ہے, وہ بھی ایک محمد الرسول اللہ کے ذمے میں جو کلمے کا دوسرا حصہ آیا ہے, اور دوسرے والذین آمنوا آمنوا بما نزل علی محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, اس کے بیان میں آیا ہوا ایک دو یا تین جگہوں پر وہ بھی ذکر آیا ہے دوسرے ضمن میں. آپ کی آنکھوں کا ذکر ہے, آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے, آپ کی کمر کا ذکر ہے, آپ کے سینے کا ذکر ہے, آپ کے منہ کا ذکر ہے, آپ کے چہرے کا ذکر ہے, آپ کے سر کا. قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعضاء کا مستقل ذکر ہے کسی نہ کسی انداز میں. لا تمدن عینیک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ آنکھوں کے بہانے سے ایک بات فرمائی کہ آپ اپنی آنکھوں کے بارے میں ایسا کریں. آپ اللہ کا یہ فرمایا گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا چہرے مبارک جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کیا کرو. کہیں انگلیوں کا ذکر ہے, کہیں پھبروں کا ذکر ہے, کہیں پورے جسم کا ذکر ہے, کہیں قرآن پاک میں جہاں آپ پیدا ہوئے اس کا ذکر ہے. والدی وما ولد, آپ کا ذکر ہے, آپ کے والد کا ذکر ہے, لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد, جس شہر میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس شہر کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کے عظیم شان ہونے کو جو سمجھایا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ بھیجا ہم نے آپ کو اس لیے تاکہ اطاعت کی جائے, تاکہ ان کی اتباع کی جائے, تاکہ ان کی بات مانی جائے. جگہ جگہ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو قرآن پاک پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ خالی قرآن پاک کو لے کر عمل نہیں کر سکتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عمل ہے. سلو کمر آئی تمنی اسلی, 80 جگہوں پر اگر قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ اس پر عمل کی شکل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں وہ نماز مراد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں, ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کیا ہے اسے تم باز آ جاؤ. ہمارا صلی اللہ علیہ رسول الا یطاع, کسی رسول کو ہم نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ اطاعت کی جائے. وہ ان تطیعوہ تہتدوا, اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کر لیں گے تو یہ لوگ سب سیدھے راستے پر چل جائیں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جگہ جگہ یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن عملی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے, آپ کی ذات گرامی ہے, آپ کے اوصاف, آپ کے احوال, آپ کے اقوال, آپ کے افعال ہیں. تو ہر مسلمان کو جس کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کرنی ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لانا پڑے گا, اور اس کے لیے میرے دوست تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے. کل آپ لوگوں کے جاب کا دن ہے اور چھٹی نہیں ہے آپ کو, اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کر سکتا میں, لیکن صرف دو گزارشات اس سلسلے میں عرض کروں گا. ایک یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بے پناہ غفلتوں کا اور کوتاہیوں کا شکار ہے, بہت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, بڑے ہم لوگ گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے, کیونکہ اس کے دوسروں کو تو بیماری نظر بھی آ رہی ہے, وہ تو اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اس کو اپنی بیماری نظر بھی نہیں آ رہی, کیونکہ کون ایسا ہے جس کے پاس عیب نہیں ہے بھائی؟ سبحان تو اللہ کی ذات ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں سے ان کی غلطیوں پر مواخذہ کروں گا تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا, کیا مطلب؟ سب ہیں کچھ نہ کچھ, اور ویسے ہم لوگ تو کس کس رخ کے اندر گنہگار نہیں ہیں, اور پوری امت مسلمہ کون کون سے رخ میں گنہگار نہیں ہے. حضرت مولانا صدیق صاحب بادوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں حال میں, انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی اپنے تقریر میں, بیان میں میں اس میں تھا موجود. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت مسلمانوں پر بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کی عادت ہے رحمت بھیجنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, آپ کے راستے پر محنت رحمت ڈالنا. پوری امت مسلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں میں سے ہر طریقے میں اتنی گڑبڑ کی ہوئی ہے کہ کسی راستے سے بھی رحمت مسلمانوں پر آنا چاہے تو کوئی سراغ باقی نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا معاشرت ان کی دیکھیں گے تو ادھر سے نہیں آ سکتی, معاملات ان کے دیکھیں گے تو ادھر سے, چونکہ نبی کے معاملات سے ملتے ہوئے ہونا پڑتا ہے, معاشرت نبی کے معاشرت سے ملتے ہوئے ہونا پڑتا ہے. اخلاق دیکھیں گے تو ادھر سے رحمت نہیں آ سکتی, عقائد دیکھیں گے تو ادھر سے رحمت نہیں آ سکتی, عبادات دیکھیں گے تو ادھر سے رحمت نہیں آ سکتی, ظاہر کو دیکھیں گے تو ادھر سے نہیں آ سکتی, باطن کو دیکھیں گے. رحمت تو آئے گی رحمت والے نبی کے راستے پر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب یہ, اللہ پاک تو رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں مگر امت مسلمہ پر جب رحمت نازل فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو امت کے عمومی حال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ امت اپنے عمومی حال کے اعتبار سے نبی کے کون سے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. دیکھتے یہ ہے کہ ہر ایک کا رنگ ہے نہیں ہے تو نبی کا رنگ نہیں ہے, ہر ایک کا رنگ ہے اور نہیں ہے تو اللہ کا رنگ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. فمن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد علماء نے یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں گم ہو جانا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک نہ دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ان کا رنگ جانا جا سکتا ہے. وہ بیان ان سے مراد یہاں یہی ہے کہ آپ والی آپ کی پسندیدہ زندگی, آپ کی پسندیدہ لائف, اس کو رنگ کہتے ہیں. ہوتا ہے نا, یہ آدمی محبت کے رنگ میں ہے, یہ عشق کے رنگ میں ہے, دشمنی کے رنگ میں ہے, چاہت کے رنگ میں, جیسے یہ رنگ ہوتا ہے ایسے یہاں پر بھی یہ رنگ میں تعبیر ہے. وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری انسانیت پر اور اس میں سے بالخصوص مسلمانوں پر آج جو پوری دنیا میں حالات ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی نبی کو چھوڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, میں نے ترجمہ نہیں کیا, اس وقت آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ بتا دوں, ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, پروردگار قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے اس قوم نے کیا کیا اسٹرگل کیے ہیں, کیا مصیبتیں کی ہیں, کیا پریشانیاں جھیلی ہیں, اور آج بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہیں گے کہ میں نے حجت پوری کی ہے, میں نے سمجھا دیا ہے, میں نے پورا یعنی امانت داری کا حق ادا کر دیا ہے. جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات فرماتے, سب سے اخیر میں جو بیان لیتے تھے وہ یہی ہوتا تھا, انا بلغت, میں نے تبلیغ کا کام پورا کیا نہیں کیا, میں نے امانت پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی, یہ اور آخر میں بھی آپ نے یہی وعدہ لیا. اس لیے روزے مبارک پر زیارت کے لیے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد یہ بولتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس کی بڑی فکر تھی, الذی بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ, آپ نے پیغمبری کا حق ادا کر دیا, امانت داری کو جو اللہ کی آپ کے پاس تھی امانت, اس کو پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا, اور امت کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے سب کچھ کر دیا. اے اللہ کے رسول, جتنا قصور ہمارا ہے آپ کا کچھ نہیں ہے, یہ وہاں کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے. حقیقت ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی اس امت کی اصلاح میں, اس کی تربیت میں, اس کی بھلائی چاہنے میں, اس کے لیے دعائیں خیر کرنے میں. اب میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے. تو اس سلسلے میں میرے دوستو دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, ایک اپنی غلطیوں کا اقرار اور اعتراف کر کے آدمی توبہ کرے, معافی مانگے اللہ سے کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, آج سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. مگر ہر آدمی کو پھر اپنے آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ وہ کس جگہ پر ہے, کہاں سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم, سارا جسم داغدار, سارا جسم زخم خوردہ ہے, پھایا لگاؤں تو کہاں لگاؤں, یہ کہہ رہا شاید. اگر ہم پھایا لگانا چاہیں اور بینڈیج, پہلے زمانے میں پھایا ہوتا تھا, آج کل بینڈیج ہوتا ہے, بینڈیج لگائیں تو کہاں لگائیں, پورا جسم داغدار ہے. ایمان کو سب سے پہلے لیں گے تو وہ کمزور, اسلام کو لیں گے تو وہ کمزور, عبادتوں کے رخ کو لیں گے تو وہ کمزور, معاملات کو, معاشرت کو, اخلاق کو, مالیات کو, کمائی کو, خرچ کو, خوشی کو اور غم کو, شادی بیاہ کو, کسی رخ کو لیتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے یہاں یہ گڑبڑ ہے, یہاں یہ گڑبڑ ہے, یہاں یہ گڑبڑ ہے. تو طریقہ کار کیا ہے پتا ہے, توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس زیرو پوائنٹ پہ لے جانا جہاں سے آدمی بالکل صحیح ہوتا ہے. جب مکان بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ادھر سے آپ نے مار مٹھانے کی کوشش کی, ادھر سے لپا سوپی کرنے کی کوشش کی, ادھر سے ڈنڈا لگا کے دیکھا, ادھر سے پلر لگا کے دیکھا, پھر بھی پانی ٹپک رہا, پھر بھی جھک رہا, پھر بھی رسکی ہمیشہ, تو کیا کرتا ہے انجینئر, کیا کرے گا, پورا ڈیمالش کر دیتا ہے. زمین تو آپ کی رہتی ہے مگر مکان ڈیمالش کر کے نئے سرے سے تعمیر کی جاتی ہے اس کی. ایسے ہی ہماری اپنی زندگیوں کی ایک ترتیب ہے, اپنی اصلاح کا ایک طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب تک جو عمل کیے وہ بیکار ہو گئے, اب تک جو حالات کیے وہ بیکار ہیں, نہیں ویسا نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے, اپنی تربیت کے اعتبار سے اس کو شمار میں نہیں لانا, بلکہ یہ سمجھنا کہ مجھے بسم اللہ کرنی ہے اپنی زندگی کی. اور بسم اللہ جو ہوتی ہے وہ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں دیکھنے سے, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے شروع کیا تھا وہ تھا دل کے یقین کے بنانے کی محنت, کے اپنا یقین, اپنا جذبہ, اپنا مزاج خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لینے کا جذبہ ہونا. ہر کام کے لیے بندہ اللہ کا ہو کے رہ جائے, اس کو کہتے ہیں یقین کی درستگی, حق تعالیٰ کی عظمت اور یقین کو اپنے بنانا, اللہ پر ایمان کو, آخرت پر ایمان کو, مغیبات پر ایمان کو, ایمانیات پر محنت کرنا توبہ کی شروعات ہیں. یہاں سے آپ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جیسے وہ کیفیت ڈیولپ ہوگی نماز آپ مجبوراً پڑھنے لگیں گے, زکوٰۃ آپ مجبوراً دینے لگیں گے, روزہ آپ مجبوراً رکھنے لگیں گے, حقوق آپ ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, کسی کا ایک پیسہ لیتے ہوئے آپ کانپ جائیں گے ناجائز طریقے پر, کسی کا حق باقی نہیں رہ پائے گا آپ سے, غلطی آپ سے ہو جائے گی تو معافی مانگ لیں گے آپ, چاہے سامنے والا چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, ظلم زیادتی کسی پر ہو جائے گی تو معذرت کر لیں گے. کیونکہ جب وہ بن جاتا ہے نا اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور کیفیت, تو پھر اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو ہر جگہ رہبری کرتی ہے. وہ چیز راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا ڈر پیدا کرنا. اس زمانے کے بزرگوں نے جو تجویز کیا ہے ہمارے واسطے علاج, وہ یہ ہے کہ ایمانیات پر اور یقین پر محنت کو بنیاد بنانا. چونکہ پیغمبر جب تشریف لاتے ہیں, خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کے محنت کا میدان دل ہوتا ہے, اور دل میں وہ ایمان کا بیج ڈالتے ہیں. انسانوں کا دل یہ نبیوں کی محنت کا میدان, ان کی زمین ہے یہ, اور ان کا کام وہ ہے اس کے اندر ایمان کی, ایمان کو بونا اور ایمان کو پیدا کرنا, ایمان کو, ایمان کی روشنی کو سلگانا, یہ نبیوں کی محنت کی اساس ہوتی ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب, قیامت کے قریب جب امت مسلمہ بگڑ جائے گی تو اس امت مسلمہ کو سدھارنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس امت مسلمہ کے شروع والوں کو صحیح کرنے کا طریقہ اختیار کرنا پڑا تھا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. اس امت کا آخر جب ہی ٹھیک ہوگا اسی راستے سے ٹھیک ہوگا جس راستے سے اس امت کا اول ٹھیک ہوا تھا. چونکہ وہ اتنا بگڑ چکا ہوگا, اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہوگا کہ اس کو شمار میں نہیں لانا, نہیں لا کے پھر اپنے کو سرے سے تعمیر کرنا. اور تعمیر کس چیز کی ہوتی ہے؟ عقیدوں کی تعمیر پہلے ہوتی ہے. عقیدوں کا مطلب اللہ پر بھروسہ, اللہ کا یقین, اللہ کی ربوبیت کا یقین, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس, جنت اور جہنم اور ایک ایک عمل کا رزلٹ سامنے آ جانا, یہ چیز آدمی کے سامنے بالکل ایسی ہو جائے اسی کی اس کو فکر ہو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک, اسی دھن کے اندر وہ رہنے لگے, تب ایسی صورت میں آدمی کا ہر عمل جو ہے نا وہ ایک صحیح رخ پر آ جاتا ہے. پھر جیسے جیسے اس کو علم ملنے لگتا ہے ویسے ویسے وہ آگے بڑھتا ہے. تو شروع ہوتی ہے یہاں سے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ, 11 بجے تک جاؤں گا بس انشاء اللہ, قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرماتے ہوئے کہ ایمان والوں سے ہم نے ان کی جان بھی خرید لی ہے, مال بھی خرید لیا ہے. جب کوئی ہم پر ایمان لاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ میں اگریمنٹ ہو گیا, اس نے ہمیں اپنے آپ کو دے دیا. ایمان والے کو میں نے لے لیا ہے, اس کی بکری ہو گئی, اس کی جان بھی اس کا مال بھی, خریدار اللہ ہے ایمان والے کا. اب کرنا کیا, رائٹ ڈاؤن کیا کرنا, بھائی ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا مگر اب کرنا کیا؟ تو بات جہاں سے شروع کی ہے وہ یہاں سے, التائبون العابدون, توبہ کرو, اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ پاک کی مرضی کی طرف آ جانا. پھر اس کے بعد الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پھر یہ سفر جانا کہاں تک ہے؟ سب سے آخر میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آخری بات ہے یہ ایک معنی میں, وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو یہ چاہتے ہیں چاہتے اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے, اب ان کا کچھ رہا ہی نہیں, وہ اپنی جان اور اپنے ماں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری زندگی کی آخری منزل ہی. شروعات ہوتی ہے توبہ سے اور خاتمہ جا کے ہوتا ہے اللہ کے لیے حوالے ہو جانے کا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے اتار دی ہے, اس کی اتباع کرو, اور یہ بہت مبارک کتاب ہے, اور اس کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے گا اگر تم اس پر عمل کرو گے, اور تم عذاب سے بچ بھی جاؤ گے. اور یہ نہ کہنا کہ اے پروردگار آج آپ ہمیں بھی کوئی کتاب دے دیں جیسے پچھلے لوگوں کو آپ نے کتاب دی تو ہم راستے پر آ جاتے, یا یوں کہنا, یوں نہ کہنا میرے پاس آ کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمارے بڑوں کی غلطی کو ہم نے بھی دہرایا تھا, ان کی وجہ سے آپ ہمیں سزا کیوں دیتے ہیں. یا فرمایا کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بتایا ہوتا تو میں ضرور راستے پر چلتا, راستہ تو بتایا جا رہا, آپ توفیق تو دی جا رہی ہے. توفیق کے اصل معنی ہے اسباب کا مہیا کر دینا. تو اس مبارک راستے پر چلنے کے اسباب میسر نہیں ہے آدمی کو, اختیار ہے, قدرت ہے, زندگی ہے, ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں, مرضی دی ہوئی ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے اور راستہ بھی کھولا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کس پہ جانے سے کیا ہے. تو اسباب خیر اور اسباب جس کو توفیق کہتے ہیں وہ چیز بھی اللہ نے عطا فرما دی ہے. یہ توفیق عام کہلاتی ہے, ایک توفیق خاص الخاص ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے. غرض یہ فرمایا کہ او تقول لو ان اللہ ھدانی لکنتم من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, یا جس وقت عذاب سامنے آ جائے تو کہنے لگو کہ یا اللہ مجھے واپس کر دیتے آپ تو پھر میں صحیح زندگی گزار لوں گا. ایک ہی مرتبہ دنیا میں انسان کو بھیجا جاتا ہے, بار بار نہیں ہے. تناسب کا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا اسلام میں, جیسے وہ آواگون ہے نا ان کے پاس, ہندوؤں کے پاس میں, کہ آدمی ابھی انسان کی صورت میں پیدا ہوا تھا, پھر اگلے جنم کے اندر وہ کتے کی صورت میں آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد کے جنم میں وہ سور کی صورت میں آ سکتا ہے, وہ بندر کی صورت میں آتا ہے. وہ ان کے جتنے بندر کتے پھر رہے ہیں شاید ان کے آبا و اجداد ہی سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ پچھلے جنم کے یہ لوگ آئے ہوئے. اسلام کے اندر ایسا کوئی تناسب اور یہ آواگون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چانس دیا ہے انسان کو زندگی کا, وہ بار بار نہیں دیا جاتا. فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہو گیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آتا ہے جو مقررہ ہے بندے کو, تو پھر اس میں کوئی نہ کمی نہ دیر کی جاتی ہے, نہ جلدی کی جاتی ہے, نہ ہی انسانوں کو دوبارہ اس دنیا میں کام کرنے کا پھر کوئی چانس دیا جا سکتا ہے. تو جتنی زندگی باقی رہ گئی میرے دوستو, کتنی باقی رہ گئی, کس کے پاس شیورٹی ہے کہ اس کے پاس کتنی زندگی ہے؟ کتنے لوگ ہیں راتوں میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور صبح نہیں اٹھ پاتے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دھماکے ہو گئے, الا ہو گیا, بلا ہو گیا, ہزاروں نے لاکھوں زندگیاں ایک ایک دن میں ضائع ہوتی ہیں. 7.5 لاکھ آدمی ایوریج ہے مرنے کا ہر رات میں, اور 7.5 لاکھ آدمی ایوریج ہے مرنے کا ہر دن میں. 24 گھنٹوں میں 15 لاکھ آدمی اس دنیا میں روزانہ مرتا ہے, ایوری ڈے. وہ 15 لاکھ میں پتہ نہیں کس کی باری آ جانے والی. کیا شیورٹی ہے ہماری کہ ہمارے پاس ٹائم بہت باقی ہے, بہت زندگی ہے, جب بڈھے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے. آپ نے لکھا لیا ہے کہ نہیں, میں تو بڈھا ہونے تک رہوں گا ہی رہوں گا. اور بڈھوں کو تو موت یاد آتی نہیں, وہ تو سوچنا بھی نہیں چاہتے, حالانکہ وہ تو بالکل کنارے پہ ہوتے ہیں. ارے اور کوئی چارجز بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کے پاس جو چیز وہ یہ, بھائی یہ اس کا ذکر مت کرو, تو یہ بات نہ چھیڑو یہاں پہ. اور زیادہ یہ ہم ابن آدم و یشب اسلام, آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں جو ہے نا وہ اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں. حضور نے فرمایا جس میں سے ایک زندگی کی خواہش ہے وہ اور چاہتا ہوں نہیں, اور چلیں گے, اور 2-4 سال گھس سکتا ہوں, اور 10-15 سال گھس سکتا ہوں, یہی سمجھتا رہتا ہے اپنے آپ. میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور چینج کرنے سے کیا مراد ہے کہ بھائی ہماری زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں دین پر چلنے کے معاملے میں ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہیں وہ دور ہو جائے. آپ خود سے کرنا چاہو تو میں بتاتا ہوں نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کر کے وقت نکال لے اور یا تو اللہ کے راستے میں چلا جائے. سب سے بہترین اس زمانے میں شکل ہے وہ کہ جماعت میں اپنا وقت لگاؤ تاکہ دونوں ذمہ داریاں ادا ہو جائیں. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی, اور دوسرے اس پیغام حق کو, اس قرآن کی امانت کو, اس دین اور اسلام کی امانت کو ساری دنیا میں عام کر سکو. سارے مسلمان اس قابل ہو جائیں کہ وہ لوگوں کو بول سکے کہ ہمارے پاس ہے کیا. ابھی تو جو مسلم سوسائٹی یا امت ہے آپ اس کو یہ بولنے کے موقف میں نہیں ہے کہ اس کے بعد ہے کیا. کون ہے ان کو بتانے والا, یاد دلانے والا؟ کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں جو نماز روزے سے غافل ہیں, جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے, نہیں, جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ان سے پوچھو. ہم نے خود سفر کیا ایسے بہت سی جگہوں پر, یہاں سے وہاں تک کروڑوں کی پٹی ہے جن کو کلمہ تک یاد نہیں ہے. ایک جگہ پر ہم لوگ 120 دن کام کرے تبلیغ میں, صرف ہمارا کام لوگوں کو کلمہ یاد دلانا اور مسلمان نام رکھنا تھا. اب 120 دن آدمی ایک جگہ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا, یہاں سے وہاں تک کی پوری پٹی 6000 کلومیٹر کی ایسی تھی اور مسلمان بھرے ہوئے وہاں پہ. پوری دنیا میں مسلمان کس حالت میں آپ کو آئیڈیا نہیں, اندازہ نہیں ہو سکتا. بے شمار مسلمان ہیں لیکن غفلت کا شکار ہے, بھولا ہوا ہے, یاد نہیں ہے اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتا, طلب بھی نہیں ہے اس کے دل میں. تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر اپنے آپ کو صحیح کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو صحیح راستے پہ لانے کی محنت کریں, تاکہ قرآن پر ہم بھی آ جائیں, تاکہ قرآن پر امت مسلمہ آ جائے, تاکہ قرآن کی طرف پھر ہم غیروں کو بھی متوجہ کر سکیں, ان کو بھی پتا چلے کہ نجات کا راستہ یہ ہے. اور آخری منزل کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرا جینا, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے. خدا کرے کہ قرآن پاک کے مطابق واقعی ہماری زندگیاں آ جائیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. ایک دو تین منٹ کا وقت آپ سے اور چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے امیر صاحب جو جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس موقع پہ کچھ ساتھی ارادہ کر لیں کہ جن کا قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے, آخری عشرہ ان کے پاس موجود ہے, وہ اگر تھوڑا سا وقت جماعت میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں اور ارادہ فرما لیں تو جلدی جلدی سے اپنے نام 2-3 منٹ میں, اور اگر کسی کو رمضان میں ممکن نہیں ہے تو چلو رمضان کے ختم پہ ارادہ کر لو, تو جلدی سے 1-2-3 منٹ میں اپنے اپنے نام بتاؤ کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, دین کا جذبہ بنانے کے لیے, مزاج پیدا کرنے کے لیے, یقین اپنا پختہ کرنے کے لیے, آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ساتھی ارادے کر لیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ہمت دے آپ لوگوں کو, جلدی جلدی بتا دو پھر دعا کر لیتے. ایک صرف 2-3 منٹ کا وقت ہے, زیادہ نہیں. اچھا بھائی ارادہ تو کر لو سب کہ انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے ہم, کیونکہ قرآن پاک کے مکمل ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے, حدیثوں میں آیا ہے. اس لیے اس موقع پر بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست بھی کی ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ میں جب یہ نام پڑھتا جاؤں تو آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے جائیں, اور جو مجموعی دعا کریں گے اس میں بھی دھیان میں رہیں. محمد تاج الدین صاحب کے والدین کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک دونوں حیات ہیں, وفات پا چکے ہیں, حیات ہیں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ ناصر صاحب بیمار ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست, اللہ انہیں صحت دے دے. سرفراز الدین صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست, اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. عبداللہ صاحب بہت لمبے عرصے سے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کی درخواست, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے.
ڈاکٹر اقبال کی والدہ حمیدہ بیگم ہارٹ سرجری دو دن پہلے ہوئی ہے، بے ہوش ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک عافیت سے ان کو ہوش بھی لائے اور کا آپریشن کامیاب ہو، صحت اور عافیت عطا فرمائیں۔ سلطان شریف کی بیٹی صفا شریف کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کرنا، تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائیں۔ نو ماہ کا محمود معاذ الرحمان کی جلد کی خرابی کی وجہ سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جلد کو صحیح فرما دے اور صاف شفاف جلد نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا محمد ماجد علی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل ہے، برائے کرم اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور ہمارے والدین بھائی بہن بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کریں۔ مولانا مبین کمانی کی سات ماہ کی بیٹی نہایت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ آصف جمال ناصر جمال کی والدہ بہت بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ امیگریشن کا مسئلہ ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر کا خیر فیصلہ فرمائے، حق تعالیٰ شانہ یہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی لوگ ہیں جو امیگریشن کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور قانونی طور پر اچھا راستہ ان کے لیے نکال دیں۔ شیخ محمد یوسف صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ مفتی صاحب تمام نمازیوں سے بھی گزارش ہے کہ میر شفیق الرحمان صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ہماری بہن فردوس باجی کی آنکھ کا آپریشن بدھ کو ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ آپریشن کامیاب ہو، صحت عطا فرمائیں۔ غوث الدین صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ انور بھائی، آصف بھائی، ملک بھائی، کمال بھائی، جمشید بھائی، کاشف بھائی، صدیق بھائی، شان سلطانہ، عفت بہن، ایمان بہن، فاطمہ بہن، اللہ پاک سب کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ امیگریشن کے سلسلے میں دعا کی درخواست ہے عارف بھائی، امجد بھائی، کمال بھائی، اللہ پاک ان سب کو امیگریشن میں کامیابی نصیب فرما دے۔ عبدالعظیم کی بہن کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے۔ نازیہ، محمد حمید، نور رحمان، حسن انصاری، ان سب کے صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ایک لڑکا عمر 18 سال ہے، شکیب نام ہے، ایک سال سے چلنے سے معذور ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے، قوت دے دے۔ نعمت رضا صاحب کی والدہ صاحب کا کل کراچی میں، والدہ صاحبہ کا کل کراچی میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور جامع مسجد کے مؤذن کی صحت یابی کی کیا ہوا تیرے میں جامع مسجد کے مؤذن کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک اس کو بھی صحت عطا فرمائے، برکت دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلوبك، اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون نشر، اللهم لك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، اللهم لك الحمد حمدا عند كل قطرة وتنفس كل نفس، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، يا الله مر بناهكم عاقر ماديده، اي الله مر خطاوسك الغلط ماديده، مولا ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اے اللہ ہم نے خلوت میں، جلوت میں، جان کر انجانے میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، چھوٹے بڑے بے حد گناہ کیے، اور ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اور ہم نے اپنا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور گناہوں کے تو سمندر میں ہم ڈوب گئے، اے پاک پروردگار ہماری پوری زندگی غفلت کا معافیت کا شکار ہو گئی، اے اللہ نفس و شیطان نے ہمیں دبوچ لیا ہے، اے اللہ اس ڈوبے ہوئے کو سوائے آپ کے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اے اللہ ہم ڈوبے ہوئے کو سوائے آپ کے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، آپ اپنی رحمت سے آپ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اس گناہوں کے سمندر سے نکال لیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ قرآن پاک کے مکمل ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. مولا آپ سچے اور آپ کے حبیب سچے ہیں, انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل واقعی ہے. اگرچہ مولا ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں, لیکن آپ کی اس بات کی بھروسے پر اور امید پر ہم آپ سے درخواست گزار ہیں. ہم آپ سے تو مانگتے ہیں, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. رمضان کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا, پھر بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو مولا ہماری ہلاکت اور تباہی میں پھر کیا چیز کی کمی رہ جائے گی. اے مولا کریم آپ ہی اپنے فضل خاص سے ہماری تمام ذلتوں لغزشوں کو تائیوں سے درگزر فرما کر ہمیں بخش دیجیے آپ, ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, عائشہ و خالد کی مغفرت فرما دیجیے, جنہوں نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ان کی مغفرت فرما دیجیے, یا خواہش مند آرزو مند ہے ان کی مغفرت فرما دیجیے, اور اللہ جو ضرورت مند ہے اس کی مغفرت فرما دیجیے, اور ضرورت مند تو پوری امت ہے. اے پاک پروردگار پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے, اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ امت کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے, امت کے دین کو اور اعمال کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ ان کی دنیا کو بھی صحیح فرما دیجیے. اے اللہ دنیا بھی سمجھ اور اخروی سمجھ دونوں سے سرفراز فرما دیجیے, دنیا بھی سعادت اور اخروی سعادت دونوں سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کا بھلا فرما دیجیے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے. اے کریم آقا تو مظلوموں کی آہ کو سن لے. اے اللہ بیواؤں کی آہ کو بھی سن لے, یتیموں کی آہ کو بھی سن لے, شہیدوں کی بھی فریاد سن لے. اے پاک پروردگار امت مسلمہ کا خون اس وقت دنیا میں پانی سے زیادہ بہ رہا ہے, اس کی جان کی کوئی حفاظت نہیں ہے, اس کے مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے, اس کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں ہے. آج پوری امت مسلمہ پر دشمن ٹوٹا ہوا ہے اور ان کی جان و مال کے ختم کرنے کو اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے. اے پاک پروردگار تو اپنی غیرت کو کب جوش میں لائے گا؟ یا اللہ تو مہربانی کا فیصلہ فرما لے, تو اپنے حبیب کی صورت اور اپنے حبیب کی قربانیوں کو دیکھ لے, ان کی دعاؤں کو اور ان کے راتوں کے رونے کو اور ان کے پسینوں کے بہانے کو اور ان کے آنسوؤں کے بہانے کا. اے اللہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک آپ کے حبیب کی امت کے ہونے کا سہارا ہے. آپ ہم آپ اپنے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ اس وقت امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے, امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, امت کو جگہ نصیب فرما دیجیے, تمکن نصیب فرما دیجیے, استخلاف نصیب فرما دیجیے. اے مولا کریم قدرت اور قوت نصیب فرما دیجیے, شوکت اور شان نصیب فرما دیجیے, عظمت اور سلطنت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے, اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے, اسلام کے مراکز کو زندہ فرما دیجیے, حق کی جڑوں کا حق کا بول بالا فرما دیجیے, حق کی جڑوں کو مضبوط فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا سے کفر کو اور شرک کو اور دہریت کو بےہودگی کو بدتمیزی کو ختم فرما دیجیے, ان کے مراکز کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے آپ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے, اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرے اے اللہ تو اس کو ہلاک و برباد کر دے, ایسا پکڑ لے جیسے تو نے قوم عاد و قوم ثمود کو پکڑا ہے. یا اللہ تو نے ہر وقت کے فرعون کو کچلا ہے, آج کے فرعون کو کچلنے کی بھی ضرورت ہے. اے پاک پروردگار مہربانی کا معاملہ فرما کر اس امت مسلمہ پر خاص طور پر مہربانی کا معاملہ فرما کر بخش دے. اے اللہ ہم تمام کو بخش دیجیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں حافظ بھی ہیں, اس میں عالم بھی ہیں, اے مولا کریم ان سب کے ہاتھ آپ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ جب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو کریم کی عادت ہے کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کو محروم نہیں لوٹایا کرتا. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی آپ محروم نہ لوٹائیے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. آج کی اس مبارک رات میں ہم تمام کی بخشش فرما دیجیے, اس موقع پر ہم تمام کی بخشش فرما دیجیے, ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے عزیزہ و اقارب کی بخشش فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہمارے روزوں کو قبول کر لیجیے, ہماری تراویح کو قبول کر لیجیے, ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے. جو روزے باقی رہ گئے ہیں, جو تراویح رہ گئی ہے, اے اللہ ان سے بھی ہم کو مشرف فرمائیے.
اے اللہ ان کے اندر بھی قبولیت ڈال دیجئے، ان کی بھی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے، رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی دن و رات کی اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک صالح رکھیے اور ہماری اولاد کو بھی نیک صالح رکھیے، بری صحبتوں سے بری عادتوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے مولا کریم، جو جتنی پریشانی اور حاجت میں ہے اپنے کرم سے آپ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ جن جن لوگوں نے خاص طور پر خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ ہی علیم بذات الصدور ہیں، آپ ہی علام الغیوب ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی حاجت و پریشانی کو آپ ہی خوب جانتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں اور مولا ہیں۔ اے اللہ ہماری ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، اور جنہوں نے نہیں کہا دعاؤں کے لیے، اللہ وہ بھی مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو جس طرح کے قانونی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، محض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے دس دس سال سے اپنے ماں باپ کی صورت تک نہیں مل سکے، بھائی بہن سے نہیں مل سکے۔ اے اللہ ان کے لیے آنے جانے کی سہولت میسر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی کمائیوں میں برکت فرمائیے، ہماری بڑے عمر والوں کی کمائیوں میں بھی برکت فرمائیے۔ اے اللہ مرد اور عورتوں میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نوجوانوں کے اندر صلاح اور تقویٰ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کا علم عام فرما دیجئے، اور دین کا عمل بھی عام فرما دیجئے، اور دین کی محنت بھی عام فرما دیجئے، اور دین پر عمل کا شوق بھی عام فرما دیجئے، اور دین کا ماحول بھی عام فرما دیجئے۔ جگہ جگہ مساجد کو زندہ فرما دیجئے، جگہ جگہ دینی مدارس کا قیام فرما دیجئے، دینی مراکز کا قیام فرما دیجئے، دعوت کے مراکز کا قیام فرما دیجئے۔ اے اللہ اور آباد فرما دیجئے، ان کی ضرورتوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ میں کشادہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے برکت والی روزی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں وسعت فرما دیجئے، کشادگی فرما دیجئے، آسانی فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، تمام گناہوں سے اور حرام روزیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے، جنہوں نے نہیں کہا بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے، جو ظاہری بیمار ہیں ان کو ظاہری صحت، اور جو باطنی بیمار ہیں ان کو باطنی صحت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کی بیماریوں سے ہم سب کو نجات و رحمت فرمائیے، تکبر ہمارے اندر سے نکال دیجئے، حسد ہمارے اندر سے نکال دیجئے، ریاکاری ہمارے اندر سے نکال دیجئے، نفاق ہمارے اندر سے نکال دیجئے، حب جاہ اور حب مال ہمارے اندر سے نکال دیجئے۔ اے مولا کریم، اخلاص اور تواضع اور عاجزی، اے اللہ آپ کی ذات عالی پر توکل ہمیں نصیب فرما دیجئے، صبر و شکر نصیب فرما دیجئے، رضا بالقضا نصیب فرما دیجئے، تفویض و تسلیم نصیب فرما دیجئے۔ قرآن پاک میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما دیجئے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے، قرآن پاک کے انوار و برکات ہمارے ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجئے، ان سے آراستہ فرما دیجئے، اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اس کو ہم قرآن پاک کو ہمارے غموں کے بلک ہونے کا ذریعہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اور ہمارے گوشت اور خون میں اس کو گھوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو اس قرآن پاک کے مطابق استعمال فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو مانگا ہے آپ ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور جن جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ دجال سے، دجالی فتنے سے خصوصیت سے ہماری حفاظت فرمائیے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شقی ہو جانے سے حفاظت فرمائیے، دل میں قساوت کے پیدا ہونے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ توبہ کی توفیق نہ ہونے سے حفاظت فرمائیے، دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نہیں خراب ہونے والے نفس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ قناعت اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے، آپ کی تقدیر پر رضا اور تسلیم نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو کل قیامت میں ہمارے حق میں کھڑا فرمائیے، ہمارے خلاف میں کھڑا نہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، اس قرآن پاک کو کل ہمارے لیے ہمارے حق میں بنا دیجئے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارا شفیع بنا دیجئے، آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، اور حوض کوثر پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا اپنے مبارک عرش کا سایہ ہمیں دے دیجئے۔ اے اللہ اپنے صراط پر سے آسانی سے گزار دیجئے، نیکیوں کا پلہ ہمارا بھاری فرما دیجئے، دائنے ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے کو نصیب فرمائیے. اے اللہ بغیر حساب کی ہم کو جنت میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ بغیر حساب کی ہم کو جنت میں داخل فرما دیجئے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. مولا جس جہنم کا آپ نے ذکر فرمایا وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. اے کریم آقا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں, بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ جہنم سے تو بچا ہی دیجئے. اے اللہ جہنم سے تو بچا ہی دیجئے, آپ کی ناراضگی سے بچا دیجئے. اے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچا دیجئے, جہنم سے بچا دیجئے, دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت نصیب فرما دیجئے. بر و بحر میں, خشکی میں, تری میں, حرمین میں, جہاں آپ کے اولیاء اللہ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے اور ہماری دعاؤں میں ان کا بھی حصہ فرما دیجئے اور اپنے کرم سے اپنے نبی کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.